ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے مسلسل سورہ مبارکہ صف کی آیتوں کے ضمن میں اور ذیل میں گفتگو جاری ہے. پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور اس بات کو آپ کے سامنے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ پروردگار کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اپنے مددگار بن جاؤ، کیونکہ تمہاری سعادت، تمہاری کامیابی، تمہاری سکسیس کس راستے میں پوشیدہ ہے؟ اس راستے میں کہ جو اللہ کی جانب جاتا ہے. اس لیے جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو دراصل تم اللہ کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اپنی مدد کر رہے ہو. بہت آسان سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس بات کو واضح کر پاؤں. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور آپ نے ڈاکٹر سے جا کر کے کہا کہ مجھے اس وقت یہ پرابلم ہے. اس نے آپ کو دوا تجویز کی، اور اس نے جو دوا تجویز کی اس کے بعد آپ کو تاکید کی، آپ کو زور دیا اس بات پر کہ آپ نے اس دوا کو بر وقت استعمال کرنا ہے. اب جو آپ گھر آ کر کے اس دوا کو استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ کس کے کہنے پر استعمال کر رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں، تو آپ کہیں گے: میں ڈاکٹر کی بات مان رہا ہوں، ڈاکٹر کے کہنے پر استعمال کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر استعمال کرنا اور ڈاکٹر کی بات ماننا ڈاکٹر کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی مدد کرنا ہے. یعنی وہ خود تمہاری اصلاح چاہتا ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ تم اس مرض سے نجات حاصل کر لو. تو بات تم ڈاکٹر کی مان رہے ہو، لیکن ڈاکٹر کی بات ماننے میں ڈاکٹر کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنا فائدہ کر رہے ہو. اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا. کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے گا، اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم دنیا میں اللہ کے دین کے لیے قدم آگے بڑھاؤ. لیکن اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، نتیجتاً وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس مدد کا جو فائدہ تمہیں ملے گا، اس سے دنیا تمہاری اچھی ہوتی چلی جائے گی، آخرت تمہاری بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. کونوا انصار اللہ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، بالکل اسی طرح جس طرح سے عیسیٰ ہمارے نبی نے اپنے ان خاص بندوں سے کہا ان اصحاب سے کہا، ان حواریون سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری علی اللہ، کون ہے کہ جو میری مدد کرے اللہ کے راستے میں؟ تو یہاں ولی خدا کا جملہ دیکھیے، پروردگار متعال قرآن مجید میں ہر بات کو کوٹ نہیں کرتا، کسی بات کو پروردگار اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ جوان اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے کہ ایک ہے ڈائریکٹ اسپیچ، ایک ہے انڈائریکٹ اسپیچ۔ ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے؟ کہ آپ اس کی بات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے اس نے کہی ہے، اور انڈائریکٹ اسپیچ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، آپ اس کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جائیے پانی لے آئیے، اور آپ اٹھ کر کے جائیں اور آپ کسی اور سے یہ بات کہیں، تو اب اس بات کو کہنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پانی لے آؤ، یہ ہے ڈائریکٹ اسپیچ، کہ جو میں نے کہا تھا کہ میرے لیے پانی لے آؤ آپ نے اسی کو کوٹ انکوٹ کر دیا۔ لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جائیے اور کہیے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیاس لگی ہے، ان کے لیے پانی لے آئیے، اب یہ ہے انڈائریکٹ اسپیچ۔ یعنی آپ نے بات وہی پہنچائی ہے، ایک دفعہ آپ نے میرے جملے کو اس مقام پر کوٹ کیا ہے، آپ نے دوسرے مقام پر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، بات وہی ایک بات ہے، مفہوم وہی مفہوم ہے۔ اچھا، عام زندگی میں اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کوئی خاص معیار نہیں ہے، کبھی انسان ڈائریکٹ اسپیچ میں بات کرتا ہے، کبھی انڈائریکٹ اسپیچ میں بات کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے پروردگار کسی مقام پر اپنے نبی کے کوٹ کو اسی طرح سے بیان کرتا ہے جس طرح نبی نے کہا ہوتا ہے، اور کبھی اپنی زبانی نبی کی بات کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پروردگار کسی مقام پر جس طرح سے اس آیت میں آپ کے سامنے بیان کیا، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، اور اس کے بعد پروردگار نے اسی کوٹ کو بیان کیا کہ جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، من انصاری الی اللہ۔ یہ جو من انصاری الی اللہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا کلام ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے راستے میں، یہ حضرت عیسیٰ کا کلام ہے۔ پروردگار نے اسی کلام کو من و ان بغیر کسی تبدیلی کے کوٹ کر دیا قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید سے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی بات پروردگار اپنے نبی کی زبانی بیان کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو ایسا ہوتا ہے کہ جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور اگر اپنی زبانی بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے ہدایت کا جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر پروردگار نبی کی بات کو من و ان کوٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من انصاری علی اللہ، کون ہے کہ جو میری مدد کرے اللہ کے راستے میں؟ راز اور رمز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے اس آیت کے اندر جو پروردگار متعال بیان کرنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھو، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میری مدد تمہارے طریقے سے نہیں ہوگی، میری مدد میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ دیکھیں نا کہ شیطان نے پروردگار سے کیا کہا تھا، پروردگار ایک سجدے سے چھوٹ دے دے، میں قیامت تک روح زمین کے ہر ٹکڑے پر جا کر کے تیرے لیے سجدہ کروں گا۔ پلٹ کر کے پروردگار نے کیا کہا، فخرج منہا انک رجیم، یہاں سے نکل جا، چلا جا، تو دھتکارا ہوا ہے، تو ملعون ہے۔ پروردگار ایک کے بدلے ہزاروں لاکھوں سجدے کا وعدہ کر رہا ہے، ڈیل کر لے، اچھی ڈیل ہے، ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی ڈیل ہے، ایک سجدے کے بدلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدوں کا وعدہ کر رہا ہے، اور پروردگار کو پتا تھا کہ اگر وعدہ کر رہا ہے تو پورا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کہہ رہا تھا بعد میں مکر جائے گا، نہیں، وعدہ کر رہا ہے تو پورا کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار نے کہا فخرج منہا، یہاں سے چلا جا، انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، مجھے عبادت چاہیے لیکن اپنی مرضی کی عبادت چاہیے، تمہاری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ فلسفہ احکام کیا ہے، جو احکام ہم انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار یہ اعلان کر دے دن میں 17 رکعت نماز چاہیے، جس کو جب موقع ملے وہ 17 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھ لے۔ کہا کہ نہیں، سو رہے ہو، اٹھو۔ اچھا، جب نیند سے اٹھ گئے تو کیا کریں؟ پروردگار نیند آ رہی تھی، سو رہے تھے، اب اٹھ گئے ہیں، منہ دھو لیا ہے، وضو کر لیا ہے، اب 4 رکعت پڑھوا لے، اب 8 رکعت پڑھوا لے، اتنی زحمت سے اٹھے ہیں۔ کہا نہیں، زحمت سے اٹھو لیکن 2 پڑھو۔ اچھا اب دوپہر کا وقت ہے، مصروف ہیں، کاروبار میں، بزنس میں، نوکری میں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، پروردگار اب دو رکعت کر دے، بہت مصروف ہوں، واپس جانا ہے، کام پورا کرنا ہے، باس پیچھے لگا ہوا ہے، کہ نہیں آٹھ رکعت پڑھو۔ پروردگار اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے، فلسفہ کیا ہے؟ جب میں بالکل فری ہوں، فارغ ہوں، نیند سے اٹھا ہوں، تو نے مجھے اٹھا دیا، میں نے منہ دھو لیا، نیند اڑ گئی، اب کہہ رہا ہے دو رکعت پڑھو اور بس۔ اور دوپہر میں جب فرصت کا ایک لمحہ نہیں ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، ہزار کام ہے جو انجام دینے ہیں، ایسے میں کہہ رہا ہے کہ آٹھ رکعت پڑھو۔ پروردگار ان عبادتوں کے احکام کے بیان کے ذریعے سے انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو مجھے عبادت چاہیے، لیکن تمہاری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے، اپنی مرضی کی عبادت چاہیے۔ یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ دس گھنٹے بھوکا رہنا ہے، تم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لو کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک بھوکے رہو گے، کہا نہیں، فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، تبھی روزہ گنا جائے گا۔ پروردگار اگر فجر کی نماز سے پانچ منٹ اوپر ہو جائے، کہا نہیں کینسل، اگر مغرب کی نماز سے پانچ منٹ پہلے روزہ کھول لوں، کہا نہیں کینسل۔ اچھا عجیب بات ہے، آپ دیکھیے کہ جب جوان جو ہیں وہ اس بات کی ذرا تائید کریں گے، جب آج آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم سات کوشچنز دے رہے ہیں، آٹھ کوشچن دے رہے ہیں، اور اس میں ایک کوشچن کی آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ایک کوشچن کو اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سارے کر لیے تو کیا ہوگا، جو آخری ہے اس کو ہم کینسل تصور کریں گے، جو آخری ہے ہم سمجھیں گے کہ گویا آپ نے یہ نہیں لکھا، شروع کے سات کو حساب کریں گے، آخری کو کینسل کر دیں گے۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو چوائس مل جائے، اگر آپ کو اختیار مل جائے، تو کہا جاتا ہے کہ آخری کو کینسل کریں گے۔ اچھا پروردگار نے نماز واجب کی چار رکعت، میں پانچ رکعت پڑھ لوں، پروردگار پانچویں رکعت کو کینسل کر دے، چار رکعت قبول کر لے، کہ نہیں پانچوں کی پانچ کینسل ہو جائیں گی۔ پروردگار چار تیرے لیے پڑھی ہیں، قربتاً اللہ پڑھی ہے، تیری رضا کے لیے پڑھی ہے، جیسے تو نے بتایا تھا ویسے پڑھی ہے، الحمد کا تلفظ بھی ٹھیک تھا، قل ہو اللہ کا تلفظ بھی ٹھیک تھا، رکوع کا ذکر بھی پورا پڑھا ہے، سجدے کا ذکر بھی پورا پڑھا ہے، تشہد اور سلام بھی پورا پڑھا ہے، کوئی کمی نہیں کی، بس ایک رکعت ایکسٹرا پڑھی ہے، قبول کرنی ہے تو قبول کر لے، نہیں قبول کرنی تو کینسل کر دے، پانچویں رکعت کو کینسل کر دے، چار رکعت قبول کر لے، کہا کہ نہیں پانچوں کی پانچ کینسل ہو جائے گی۔ پروردگار ماجرا کیا ہے، چار کیوں قبول نہیں کر رہا، چار تو تیرے لیے پڑھی ہیں، کہا نہیں دراصل مجھے نہ چار چاہیے نہ پانچ چاہیے، تم چار پر ایک کا اضافہ کر کے مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ پروردگار تیری مرضی سے زیادہ میری مرضی امپورٹنٹ ہے، اور میں نے عبادت رکھی اس لیے ہے تاکہ تم اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان کر دو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا رمضان المبارک آ گیا، پروردگار رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے، اب بات ہماری چل رہی ہے نصرت ولی خدا کے موضوع میں، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، بس اس جانے کے لیے ایک مقدمہ تیار کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک نتیجہ دے کر کے حضرت عباس کی زیارت کا ایک جملہ بیان کر کے اور میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ اور پروردگار واقعاً دعا کرتا ہوں سید الشہداء کے صدقے میں کہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی نسلوں کو آزادار بنائے، کہ جو آپ اس موسم کی شدت کے باوجود اور اس بارش اور برسات کے باوجود بھی ذکر سید الشہداء علیہ السلام سننے کے لیے یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس مقام پر ان افراد کو یاد کرتے ہیں کہ جو اس وقت مظلومیت کے عالم میں ہیں، پراچنار کے مومنین اس وقت سخت حالات سے گزر رہے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور کم از کم کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے صبر و استقامت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ پراچنار کے مومنین کے صبر و استقامت کے لیے، جو زخمی ہیں ان کے شفاء کامل و عاجل کے لیے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ محمد و آل محمد پر صلوات عنایت فرما دیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے، پروردگار رات کو بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے، سونا چاہتا ہوں، سو رہا ہوں، اٹھوں گا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، कहा कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो उठो, एक खजूर ही सही सहरी करो। परवरदिगार जगह नहीं है, पेट भरा हुआ है, ज़रूरत नहीं है, खा चुका हूँ, पेट भरा हुआ है फुल। कहा नहीं, उठो एक खजूर खाओ। रसूल अल्लाह ने फरमाया वलौ बिल खुरमा, अगर एक खुरमे की तरह से क्यों ना हो, एक खुरमा ही अगर क्यों ना हो खाओ, सहरी करो। और उसके बाद फिर कहा कि जब पूरा रोज़ा गुजर गया, उसके बाद फिर परवरदिगार इफ्तारी का वक्त आ गया, कहा देखो इफ्तार करना भी मुस्तहब है। परवरदिगार जगह नहीं है, भूख नहीं है, रात को एक साथ खा लूँगा 10 बजे 11 बजे का, नहीं, कुछ नहीं खाने को भी जी चाह रहा, एक घुट पानी पियो, एक खजूर खा लो, एक लुकमा कुछ खा लो, रोज़े को खोलो, रोज़े को इफ्तार करो, मुस्तहब है। परवरदिगार तेरी खातिर भूखा रह रहा हूँ जितना तूने कहा है, तूने कहा है फजर से लेकर मगरिब तक भूखा रहो, भूखा रह रहा हूँ, प्यासा रह रहा हूँ, अब तू फजर से पहले भी मुझे खिलाना चाहता है, मगरिब के फौरन बाद भी मुझे खिलाना चाहता है, अब जब मैं नहीं खाना चाहता तो मुझे छोड़ दे। का नहीं, मुस्तहब है कि फजर से कुछ पहले भी खाओ, मगरिब के कुछ बाद भी कुछ खाओ। परवरदिगार इस खिलाने का मकसद क्या है? अगर इस खिलाने का मकसद पेट भरना होता तो परवरदिगार कहता पेट भर के खाओ। का नहीं, एक लुकमा खाओ, एक घूट पानी पियो, लेकिन कुछ पियो, कुछ खाओ। परवरदिगार हदफ क्या है, मकसद क्या है, समझाना क्या चाहता है? का देखो मैं उस भूख को अलग करना चाहता हूँ कि जो मेरी मर्जी के मुताबिक है, और उस भूख को अलग करना चाहता हूँ जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। फजर से पहले की भूख तेरी मर्जी के मुताबिक है, फजर से लेके मगरिब की भूख मेरी मर्जी के मुताबिक है, मगरिब के बाद की भूख तेरी मर्जी के मुताबिक है। अगर कुछ खाने को जी नहीं भी चाह रहा, एक खजूर खा करके अलग कर वो कि जो तेरी मर्जी की भूख है, वो कि जो मेरी मर्जी की भूख है। तो फलसफा इबादत क्या है कि परवरदिगार अपनी रजा के मुताबिक इबादतों को चाहता है। इसी तरह से परवरदिगार अपनी नुसरत चाहता है, लेकिन अपनी नुसरत, अपनी मदद अपने बताए हुए तरीके के मुताबिक चाहता है। परवरदिगार ये नहीं चाहता कि तुम जिस तरह से चाहो मदद करो। बाज दफ़ा होता है ना कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद करने के बजाय उसको नुकसान पहुँचा देते हैं, मदद करने के बजाय उसको नुकसान पहुँचा देते हैं। तो एक बहुत मशहूर मारूफ वाक़या कि जो फारसी ज़बान में एक ज़र्बुल मसल के तौर पर इस्तेमाल होता है, कि बाज़ लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन मदद करने के चक्कर में नुकसान पहुंचा देते हैं। कहा कि कोई सड़क थी, वो बन रही थी, तामीरात हो रही थी, तो वहाँ पर हुकूमत ने कहा कि भाई तीन गिरोहों की यहाँ पर जिम्मेदारी है। पहले ग्रुप का काम यह है कि वो आकर के सड़क को एक किनारे से खुदाई करेगा, वहाँ पर एक पाइप डालने के लिए जगह बनाएगा। दूसरे ग्रुप की जिम्मेदारी यह है कि वो दूसरे दिन आएगा और वहाँ पर पाइप डालेगा। और तीसरे ग्रुप की जिम्मेदारी यह है कि वो आकर के उसको बंद करेगा, दोबारा से उसको वैसा ही कर देगा कि जैसे पहला था। कब पहला दिन आया, वो जिस ग्रुप की जिम्मेदारी थी कि उसकी खुदाई करे, उस पर जगह बनाए, वो आया, उसने जगह बनाई। दूसरे दिन जिस ग्रुप की जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पर आकर के पाइप बिछाए, वो नहीं आया, उसने छुट्टी कर ली, कोई वजह पेश आ गई। अब तीसरे दिन जो ग्रुप आया, उसको ये बताया गया था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने फिल करना है। अब उसने आकर के दोबारा उसको भरना शुरू किया। अब लोग उसको समझा रहे हैं कि भाई जो दूसरा मरहला है वो अंजाम नहीं पाया, और जब तक दूसरा मरहला अंजाम नहीं पाया, इस तीसरे मरहले का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहा कि नहीं, मैं तो हुकूमत की मदद करना चाहता हूँ, मैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहता हूँ। तो बाज़ लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नुकसान पहुंचाते हैं फ़ायदा पहुंचाने के बजाय। वजह क्या है कि वो बसीरत नहीं है, वो दीद नहीं है, वो नज़र नहीं है कि देखें मसलहत क्या है। इसीलिए परवरदिगार कहता है मेरी मदद करो, लेकिन मेरी मदद अपने मुताबिक नहीं करो, मेरी मदद मेरे मुताबिक करो। परवरदिगार तेरी मदद तेरे मुताबिक कैसे होगी? कब मेरी मदद मेरे मुताबिक ऐसे होगी कि खुद मदद करने की कोशिश नहीं करो, वली खुदा के साथ मेरे दीन की मदद करने की कोशिश करो। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक मदद करोगे तो क्या होगा? कभी तुम दीन को फायदा पहुंचाओगे, कभी तुम दीन को नुकसान पहुंचाओगे। तुम मदद करना चाह रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन बहुत अच्छी है, तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, कुर्बतन इलल्लाह काम कर रहे हो, लेकिन अगर वली खुदा को छोड़ दोगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि तुम्हें کبھی خوارج کے سر پر سجدوں کے نشان دھوکہ دے دیں گے، کبھی صفین میں نیزوں پر بلند قرآن دھوکہ دے دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے ولی خدا کو چھوڑ دیا۔ دین کی مدد کرو لیکن ولی خدا کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ولی خدا کبھی تم سے ایسا کام نہیں کروائے گا کہ جو دین کے مفاد میں نہ ہو۔ اسی لیے پروردگار نے کسی کے کیریکٹر کو اے سے لے کر کے زیڈ تک، کسی کے کیریکٹر کو الف سے لے کر کے یا تک انڈورس نہیں کیا سوائے ولی خدا کے کیریکٹر کو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ پروردگار نے کہا جو ہمارا حبیب دے رہا ہے لے لو، جس سے منع کر رہا ہے رک جاؤ، مت سوچو کہ کیا دے رہا ہے، مت سوچو کہ کس چیز سے روک رہا ہے۔ کیوں پروردگار؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ جو دیتا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق دیتا ہے، جس سے روکتا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق روکتا ہے۔ اگر تم اپنی مرضی کے مطابق دین کی نصرت کرنا چاہو گے تو کبھی دین کو فائدہ پہنچاؤ گے، کبھی دین کو نقصان پہنچاؤ گے۔ لیکن اگر ولی خدا کے ساتھ دین کی مدد اور نصرت کرو گے تو کبھی دین کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، بلکہ ہمیشہ دین کو فائدہ ہوگا۔ چاہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ دین کو نقصان ہو گیا، چاہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ تم نے اپنا نقصان کر لیا۔ کربلا کے میدان میں جو 72 اپنا سر کٹا رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بیابان میں صحرا میں قتل ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یہ اتنا چھوٹا سا گروہ مار دیا جائے گا، ان کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہزاروں کے مقابلے پہ یہ چند لوگ زیادہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا دار اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کربلا کے واقعے کو، لیکن یہ جو 72 تھے ان کو معلوم تھا کہ ولی خدا کے ساتھ خون دینا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر صحرا اور بیابان میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ ولی خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا اس میں اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد صحرا اور بیابان کے واقعے کو شہروں میں یاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ صلی علی محمد۔ تو پروردگار نے کہا مجھے جو کچھ بھی چاہیے وہ ولی خدا کے مطابق چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے تمہیں ہماری رضا ملے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں سے تمہیں وہ نصرت کا طریقہ ملے گا، وہ عبادت کا طریقہ ملے گا جو ہم کو چاہیے۔ ہمیں تمہاری مرضی کا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے۔ اچھا نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس نیت سے تم انجام دے رہے ہو، جس مقصد سے تم انجام دے رہے ہو، اس مقصد تک نہیں پہنچو گے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو الیکٹرانک چیزیں بیچتے ہیں وہ بار بار اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کو اس مقام سے خریدیے گا کہ جو ہمارا بتایا ہوا ہے، جس کو ہم نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ہماری چیزوں کو فروخت کرے، وہاں سے خریدیے گا۔ کسی ایسے مقام سے جا کر کے مت خریدیے گا کہ جو آپ کو جعلی فروخت کر دے۔ اچھا بار بار اس بات کی تاکید کرتے ہیں، بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہمارا بتایا ہوا، ہمارا تائید شدہ، جو ہمارا سرٹیفائیڈ ڈیلر ہو اس کے پاس جائیے گا، کہیں اور جا کر کے مت خریدیے گا۔ اچھا آپ گئے بازار میں، آپ نے معلوم کیا کتنے کا ہے، اس نے جواب دیا مثال کے طور پر 5000 روپے کا۔ آپ برابر والی دکان پر گئے، آپ نے برابر والی دکان پر معلوم کیا، اس نے کہا بھائی 4000 روپے کا۔ آپ نے کہا بھائی 1000 روپے سستا مل رہا ہے، آپ نے سستا سمجھ کر کے خرید لیا، گھر پر آیا، اس کو لگایا، استعمال کرنا شروع کیا، کچھ دن کے بعد وہ خراب ہو گیا۔ اب آپ نے سن رکھا تھا کہ اس کی تو وارنٹی ہے 5 سال کی، آپ نے کہا بہت اچھا ہو گیا، خراب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اب تو ہم جائیں گے اس کو تبدیل کروا کے لے آئیں گے، کہا تھا کہ وارنٹی ہے۔ آپ نے اس پنکھے کو اتارا، آپ لے کر کے گئے دکان پر وارنٹی کلیم کرنے کے لیے، جس کمپنی کا تھا اس کمپنی کے دفتر میں گئے، آپ نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی کمپنی کا میں نے خریدا تھا اور میں یہ لے کر کے آیا ہوں، آپ کی کمپنی نے اشتہار دیا تھا کہ 5 سال کی وارنٹی ہے، اگر خراب ہو گیا تو ہم دوبارہ بدل کے نیا دے دیں گے، یہ خراب ہو گیا یہ لے لیجئے اور اس کے بدلے نیا دے دیجئے۔ اس نے آپ کے پنکھے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا وی آر سوری، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو دھوکہ ہے، آپ نے کہا تھا 5 سال کی وارنٹی ہے اور ابھی آپ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ کہا نہیں، آپ نے خریدا کہاں سے تھا؟ کہ میں نے فلاں دکان سے خریدا تھا۔ کہ ہم نے شہر میں بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، ہم ٹی وی پر ایڈورٹائز دے رہے ہیں کہ ہماری سرٹیفائیڈ دکانیں کون سی ہیں، بتا رہے ہیں کہ تائید شدہ دکانیں کون سی ہیں. اگر آپ نے تائید شدہ دکانوں سے نہیں خریدا تو آپ کو کسی نے جعلی مال بیچا ہے, اور چونکہ آپ جعلی پنکھا خرید کر کے آئے ہیں تو اب اس جعلی کا کوئی وارنٹی کلیم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ نے اس جگہ سے نہیں خریدا جس کی ہم نے رہنمائی کی تھی, جہاں سے ہم نے بتایا تھا. بالکل اسی طرح عزیزان گرامی قدر, پروردگار متعال کہہ رہا ہے کہ اجر و ثواب کا کلیم ان عبادتوں پر ہوگا قیامت کے دن کہ جو ہمارے ولی خدا سے لی گئی ہوگی, جو ہمارا بتایا ہوا نمائندہ ہے اس سے لی گئی ہوگی, جو ہمارا بتایا ہوا امام ہے اس سے لی گئی ہوگی. قیامت کے دن نمازیں لے کر کے پہنچو گے, پروردگار کہے گا کس سے لی تھی؟ بتاؤ گے کہ اس سے لی تھی. پروردگار کہے گا ہم نے اپنے نبی کے ذریعے غدیر خم کے میدان میں اپنے ولی خدا کو دکھایا نہیں تھا کہ نماز کس سے لینی ہے. کوئی اجر و ثواب کا کلیم قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر ہمارے ولی خدا سے لی ہوتی اور آتے تو ثواب بھی دیا جاتا, اجر بھی دیا جاتا, جنت کی بشارت بھی دی جاتی, کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوتی تو شفاعت کے ذریعے معاف بھی کر دی جاتی. یا علی, توجہ فرما رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد. اسی لیے عزیزان گرامی قدر, رسول اللہ نے اس معاملے میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی ہے, کوئی ڈھکا چھپا کر کے بات نہیں کی ہے. اسی لیے کہا نا, من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور علی نام والے سے بھی دھوکہ کھا جاؤ. نہیں, یہ والا علی فہذا علی مولا, یہ والا علی. اسی طرح سے جب حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں, یہ جو قصہ کا واقعہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں بارہا مجلسوں سے پہلے, اور واقعاً عزیزان گرامی قدر اس مقام پر صرف میں رک کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث قصہ بہت عظمت والی روایت ہے. ہمارے یہاں پر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مقامات پر یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ حدیث قصہ ایک فلر کے طور پر استعمال ہوتا ہے, کہ اگر آپ نے مجلس کو شروع کرنا ہے اور کوئی ہے نہیں مجلس سننے والا تو آپ نے حدیث قصہ پڑھنے والے کو بٹھا دیا تاکہ ایک ٹائم گین ہو جائے, تاکہ وہ وقت فل ہو جائے, تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. نہیں عزیزان گرامی قدر, حدیث قصہ بہت باعظمت روایت ہے. علماء کرام اور عرفاء بہت تاکید کرتے ہیں کہ بہت سی پریشانیوں کا حل ہے کہ جو اس حدیث قصہ میں پوشیدہ ہے. اس کو سبک نہ جانے, اس کو ہلکا نہ جانے. اور ایک بات کہ جس کی علماء بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے گھر میں حدیث قصہ کی محفل کا اہتمام کریں, اپنے گھر میں. اور عزیزوں, ہم بہت آسانی سے اپنے روزمرہ کے کاموں کو عبادت اور ثواب بنا سکتے ہیں, روزمرہ کے کاموں کو. ایک میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال پیش کروں. ہم سب گھر پر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کھانا آنے میں کچھ دیر ہے, گرم ہو رہا ہے یا کوئی روٹی لینے گیا ہوا ہے, تھوڑی دیر ہے, 5 منٹ ہیں, 10 منٹ ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کوئی اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے موقعوں پر بہت آسانی سے ہم اپنے اس کھانا کھانے کو ثواب بنا سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کسی بچے سے کہیے حدیث قصہ کی تلاوت کرو. کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ میں حدیث قصہ کی تلاوت ہو جائے گی. حدیث قصہ کی تلاوت سے گھر میں برکت اور نورانیت آ جائے گی, غذا میں برکت اور نورانیت آ جائے گی. یہ غذا جب انسان کے شکم میں جائے گی تو انسان کے وجود میں برکت اور نورانیت آ جائے گی. بہت معمولی طریقوں سے میں اور آپ اہل بیت کے دسترخوان سے استفادہ کر سکتے ہیں, اور اہل بیت کے دسترخوان سے اپنے جسم اور اپنی روح کی غذا کا اہتمام کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ نے اور حضرت ام سلمہ نے اس بات کو بیان کیا کہ بارہا یہ واقعہ پیش آیا, حدیث قصہ والا ایک دفعہ پیش نہیں آیا. ایک دفعہ جو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, یہ ایک واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ مجھے زوف کا احساس ہو رہا ہے اور اتنی الکسائل یمانی, اور مجھے کسائی یمانی لا کر کے دو, اور اس کے بعد پھر وہ سارا واقعہ جو آپ بارہا سنتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی قدر, ایک اور دفعہ جو یہ واقعہ پیش آیا وہ مباہلے کے موقع پر, کہا کہ جب رسول اللہ مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو اس سے پہلے رسول اللہ نے چادر منگوائی اور چادر کے نیچے ان 4 ذبائح مقدسہ کو کھڑا کیا, اور پھر خود بھی اس چادر کے نیچے کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. رسول اللہ, اگر آپ کو تعارف کروانا ہے اہل بیت کا, اگر آپ کو پہچان کروانی ہے اہل بیت کی, انٹروڈکشن کروانا ہے, اور لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے, ہؤلاء یعنی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے, تو آپ ویسے ہی اشارہ کر دیجئے کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. اس چادر کی ضرورت کیا ہے؟ اس چادر کے نیچے کیوں چار کو جمع کر رہے ہیں اور پھر خود بھی شامل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ چار تو چادر کے باہر بھی موجود تھے، اشارہ کر کے کہہ دیتے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کمرے میں ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، یا کل صبح کوئی اور کہہ دے کہ میں اس کمرے میں تھا، کوئی اور یہ کہہ دے کہ میں دروازے پر کھڑا تھا، کوئی اور یہ کہہ دے کہ میں کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا. نہیں، چادر کے بچھانے کے ذریعے سے، چادر کے نیچے ان ذوات مقدسہ کو جمع کرنے کے ذریعے سے رسول اللہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ان ذوات میں سے کسی کو نکال نہ سکو اہل بیت سے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو شامل نہ کر سکو اہل بیت میں. تو پروردگار کو جو کچھ بھی چاہیے وہ ولی خدا کے ذریعے سے چاہیے. عبادت کرو ہمارے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے، روزہ رکھو ہمارے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے. دین کی نصرت کرنا چاہتے ہو، مدد کرنا چاہتے ہو دین کے لیے کچھ کرو. ایک دم سے تمہارے اندر یہ احساس ایجاد ہوا کہ میں اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے مت نکل پڑو، ولی خدا کے پیچھے چلو، اللہ کے ولی کے پیچھے چلو. اللہ کے ولی سے پوچھو کہ اس وقت دین کو کس بات کی ضرورت ہے، اور جس بات کی ضرورت ہے دین کو، اس کام کو انجام دو. تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ولی خدا کی امپورٹنس ہماری زندگی میں، کہ اس کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی ایک کام بھی خدا کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا کو پہچانا کہاں سے جائے، اللہ کی رضا کو آئیڈینٹیفائی کہاں سے کیا جائے. اللہ کی رضا کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا نمائندہ الہی ہو کہ جو بتائے کہ اللہ کی رضا کیا ہے. یہ ولی خدا کی امپورٹنس ہے، یہ ولی خدا کی اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، واقعی ایک عظیم الشان شخصیت تاریخ اسلام میں اور تاریخ کربلا میں. امام صادق فرماتے ہیں کہ انا للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتن، کہ عجیب روایت ہے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عباس کو وہ مقام و منزلت عطا کرے گا، وہ مقام و منزلت، یقبتہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، سارے شہداء جو سارے انبیاء کی رکاب میں شہید ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے، کیونکہ شہید کون ہوتا ہے؟ جو ولی خدا کی رضا کے مطابق شہید ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے. اپنی مرضی کے مطابق اگر کوئی جہاد کرے وہ شہید نہیں ہوتا، جو ولی خدا کی مرضی کے مطابق جہاد کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اسلام اور قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق. کہا کہ وہ کہ جو ولی خدا کی مرضی کے مطابق جہاد کرے وہ شہید ہے، اور تمام شہداء، جمیع الشہداء قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، اور جب وہ مقام عباس کو دیکھیں گے تو اتنا بلند ہوگا عباس کا مقام کہ وہ عباس کے مقام کو دیکھ کر کے رش کریں گے کہ پروردگار تو نے کیا مقام عباس کو عطا کیا. یغبتو روایت کا جملہ ہے، اور کسی تاریخ دان نے نہیں لکھا، کسی خطیب کا جملہ نہیں، امام صادق کا فرمان، یغبتو بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. اب آپ حضرت عباس کی زیارت میں پڑھتے کیا ہیں؟ میں نے کہا نا، کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ شہداء کربلا کی زیارت جب پڑھتے ہیں، پہلے دو جملوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، اور دوسرے جملوں میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا مقام کس لیے ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبداہ. یہ تو مقام ہے شہداء کربلا کا، کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہیں. لیکن پھر فوراً زیارت آگے بڑھ کے بتاتی ہے کہ سمجھو یہ مقام ہے کس وجہ سے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یہ مقام ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے دین کی نصرت کی ہے، یہ مقام ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے رسول کی نصرت کی ہے، یہ مقام ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے علی و فاطمہ حسن و حسین کی نصرت کی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ حضرت عباس کی زیارت میں آتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایہا العبد الصالح، عبد صالح وہ مقام ہے کہ جو عباس کو ملا ہے، اللہ کا بندہ بھی اور اللہ کا صالح بندہ بھی. یعنی پروردگار وہ مقام عباس کو دے رہا ہے، اور امام وہ مقام حضرت عباس کے لیے بیان کر رہے ہیں زیارت میں، کہ جس مقام کے لیے ساری عالم انسانیت تگودو کر رہی ہے. ہر ایک کیا بننا چاہتا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے. ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، لیکن کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن امام معصوم کہہ رہے ہیں ہمارے جد عباس، ہمارے چچا عباس، السلام علیک ایہا العبد الصالح، پروردگار امام صادق کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے کہ تم سب کی عبادتوں کا پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں. لیکن امام صادق بیان کر رہے ہیں نہیں، دنیا میں ہی سنو، عباس نے وہ کام کیا ہے کہ امام معصوم اسے عبد صالح کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے. السلام علیک ایہا العبد الصالح، آپ اللہ کے صالح بندے ہیں. لیکن عزیزان گرامی قدر، فوراً آگے آنے والا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عبد صالح کے مقام تک پہنچے کیسے. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمہ ولحسن ولحسین، اس مقام تک پہنچے اس لیے کیونکہ اطاعت میں اپنے آپ کو محف کر دیا اللہ کی، رسول کی اور ولی خدا کی. یعنی جو مقام عبد صالح کا ہے وہ تلوار چلانے سے نہیں ملتا، وہ جنگ کرنے سے نہیں ملتا، وہ اطاعت ولی خدا سے ملتا ہے، اطاعت ولی خدا سے ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت عباس شجاع ہیں، بے شک شجاع ہیں، اور عباس جیسا شجاع تاریخ میں نہیں ہے کوئی. لیکن عباس وہ شجاع ہے کہ جس کی شجاعت پر اطاعت غالب ہے، شجاعت پر اطاعت غالب ہے. آپ دیکھیے نا کہ اب بات منزل مصائب تک آ گئی اور خود بخود حضرت عباس کا تذکرہ ہو گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امام سید سجاد کی شہادت کے ایام ہیں اور امام سید سجاد کا تذکرہ کروں مصائب میں، لیکن بات اس مقام تک آ گئی اور حضرت عباس کا تذکرہ ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ کتنا سخت ہے عباس کے لیے ان خیموں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانا کہ جسے عباس نے خود لگایا ہو. آسان نہیں ہے عزیزوں عباس جیسے شجاع کے لیے، عباس نے خود خیموں کو لگایا. لیکن جب امام حسین نے کہا عباس خیموں کو ہٹا لو، تو اب عباس شجاع ہیں، لیکن شجاعت پر اطاعت حسین کا غلبہ ہے، شجاعت پر اطاعت حسین کا غلبہ ہے. اسی طرح سے جب وہ فاسق آیا شمر حضرت عباس کے پاس اور کہا کہ کہاں ہیں میری بہن کے بیٹے، میں ان کے لیے امان لے کر کے آیا ہوں، حضرت عباس نے جواب نہیں دیا. حضرت عباس کی شجاعت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا سر قلم کر دے اسی وقت، لیکن جب حسین نے کہا جاؤ جواب دو ان کا نہ فاسقن، اگر فاسق ہی کیوں نہ ہے، بلا رہا ہے جاؤ جواب دو، شجاع ہیں لیکن شجاعت پر اطاعت کا غلبہ ہے، شجاعت پر اطاعت کا غلبہ ہے. بس عزیزان گرامی قدر، اس امام کی شہادت کے ایام ہیں کہ جو کربلا کے بعد 35 سال روتا رہا، اور جب کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا، تو یہی جواب دیا تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، پتا تھا کہ زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے آنسو بہائے کہ قرآن کہتا ہے ابیضت عیناہ، آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے تو 18 یوسف کربلا کے میدان میں میرے سامنے خاک و خون میں غلطہ کر دی. ایک دفعہ ایک راوی آیا، کہنے لگا مولا سے مولا کب تک روئیے گا. مولا نے کہا ایک بات بتا، تو مدینے کا رہنے والا ہے؟ کہا نہیں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں، غریب الوطن ہوں، کسی اور جگہ سے آیا ہوں. مولا نے کہا بتا، اگر مدینہ میں تیرا انتقال ہو جائے لوگ تجھے غسل دیں گے یا نہیں دیں گے، تجھے کفن پہنائیں گے یا نہیں پہنائیں گے، تجھے دفن کریں گے یا نہیں کریں گے. کہا مولا مجھے یقین ہے میں مسلمان ہوں، اگر مدینے میں مر جاؤں لوگ مجھے غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، دفن بھی کریں گے، میرا جنازہ بھی پڑھیں گے. کہا تو عام مسلمان ہے، اگر تو مسلمانوں کے معاشرے میں انتقال کر جائے تیرے غسل و کفن کا انتظام ہوگا، مسلمانوں کا لشکر تھا، نبی کا نواسا بے گور و کفن پڑا تھا، تو مجھے کہتا ہے میں آنسو نہ بہاؤں. ایک دفعہ مدینہ کے بازار کا رخ کیا، جب مولا بازار میں جاتے تھے قصاب اپنے جانوروں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، چھپا دیا کرتے تھے اپنے جانوروں کو. ایک دفعہ مولا گئے، دیکھا کہ قصاب نے اس پردے کو نہیں ڈالا ہوا. قصاب سے آگے بڑھ کر کے سوال کیا، قصاب یہ بتا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ اس نے کہا ہم آپ کے نانا کے دین پر ہیں، ہم نے اس روایت کو سنا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو 3 دفعہ اس کے آگے پانی رکھو، ہم 3 دفعہ پانی رکھتے ہیں، جب تک وہ خود پانی سے اپنا منہ نہیں ہٹا لیتا اس وقت تک اس کو ذبح نہیں کرتے. کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا بابا مدینہ میں جانور پیاسے نہیں مارے جاتے بابا. کہتے تھے یہ بتا تو نے اس جانور کو دوسرے جانور کے سامنے تو ذبح نہیں کیا. کہتا تھا کہ نہیں ہم نے سنا ہے رسول اللہ سے ایک جانور کو جب ذبح کرنا چاہو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا مدینہ میں جانور جانور کے سامنے نہیں مارا جاتا لیکن بابا تیرے سامنے کبھی تیرے علی اکبر کو مار دیا, کبھی تیرے عباس کو مار دیا, کبھی تیرے چھ ماہ کے علی اصغر کو مار دیا. تیسرا سوال کرتے تھے یہ بتا کہ تو نے اس کو تیز چھری سے ذبح کیا تھا یا نہیں, شہرگ گردن کو کاٹا تھا یا نہیں. جواب دینے والا جواب دیتا تھا کہ مولا ہم نے سنا ہے آپ کے نانا نے کہا ہے کہ جب ذبح کرنا چاہو جانور کو سیدھا شہرگ گردن کو کاٹو اور تیز چھری کا استعمال کرو جانور کو تکلیف نہ ہونے پائے. ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے میرے مظلوم بابا پر سلام کر مدینہ میں جانور کند خنجر سے ذبح نہیں کیے جاتے. ارے آپ نبی کے نواسے تھے, آپ علی و فاطمہ کے بیٹے تھے لیکن پھر بھی آپ کو کند خنجر سے ذبح کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود عزیزوں آئمہ نے بار بار اس جملے کو دہرایا کہ ہمارے جد کو ایسے مار دیا جیسے گوسفند کو مار دیا جاتا ہے. لیکن عزیزوں گوسفند کو تو پانی پلایا جاتا ہے, گوسفند کو تو دوسرے گوسفند کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا, گوسفند کو تو تیز چھری سے ذبح نہیں کیا جاتا, پھر مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مفسرین نے بیان کیا, شارحین نے لکھا کہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی گوسفند کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے نا کوئی روکتا نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں کرتا, کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں پکڑتا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. کہ جب ہمارے جد کو کربلا کے میدان میں مارا جا رہا تھا لاکھوں کا لشکر تھا لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی منع کرنے والا نہیں تھا, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا, بس ایک بہن تھی جو تلہ زینبیا پر کھڑی یہ کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے, کیا میرا بھائی ایسے ہی مارا جاتا رہے گا. اے عمر ابن سعد میں نے نانا کو یہاں بوسے دیتے دیکھا ہے, میرے بھائی کو اس طرح ذبح نہ کر. لیکن زینب کی فریاد کسی نے نہ سنی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون.